والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ رات کی آیت 40 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے مبرم بھی ہوتے ہیں اور معلق بھی. یہ مضمون اس سیاق میں زیر بحث آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اصرار کر رہے تھے کہ عذاب کی کوئی نشانی لے آئیے. یعنی جب انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو قوموں کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے، وہ اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی پرانی داستان ہے. اور اپنی اس بات کی تائید میں تم کچھ عاد ثمود کے پرانے قصے بھی سنا رہے ہو، ہم ان کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے. اگر فی الواقع تم سچے ہو تو کوئی اس عذاب کی نشانی دکھاؤ. اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ رسول کا اختیار نہیں ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کب کوئی چیز نمودار ہو جائے گی. لوگوں کی تقدیر کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. رسول کو تو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ وہ ہمارا پیغام پہنچا دے، اس کا کام انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے. ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں دی گئی. اللہ کا اذن ہوگا تو کوئی نشانی بھی آ جائے گی، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں فیصلے مبرم بھی ہوتے ہیں اور معلق بھی. اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ لکل اجل کتاب، یعنی ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے. اللہ نے لکھ رکھا ہوتا ہے کہ کیا چیز کب کن حدود اور شرائط کے ساتھ نمودار ہو جائے گی، اور اس میں ان حدود و شرائط کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے. یعنی اگر کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ عذاب اس وقت آئے گا جب قوم کے لوگ اس درجے میں سرکشی اختیار کریں گے، اگر وہ لوگ اس درجے میں سرکشی اختیار نہیں کرتے یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ رجوع کر لیتے ہیں، تو جو قانون لکھا ہوا ہے اس کے شرائط پورے نہیں ہوئے وہ ختم ہو جائے گا، عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت ہوگی. اس کی وہ مثال جس پر پورا قرآن دلالت کرتا ہے خود قریش کا معاملہ ہے. انہیں جگہ جگہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم اب رسول کے اتمام حجت کے بعد عذاب کی زد میں ہو، لیکن اگر تم صحیح رویہ اختیار کر لیتے ہو، رجوع کر لیتے ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہو، ایمان لے آتے ہو، تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے برات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ نوشتہ تو لکھا ہوتا ہے لیکن یمح اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یعنی اس طرح کہ جو چیز جس قاعدے، جس ضابطے، جس قانون کے مطابق ہونی ہے اس کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو باقی رہتی ہے، نہیں ہوتے تو مٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ باقی رکھنا یا مٹا دینا، یہ کسی دوسرے کا کام نہیں ہے، اللہ خود ہی یہ فیصلہ کرتا ہے اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اس طرح یہ بتا دیا تھا کہ انسان دعائیں کیوں کرتا ہے، یہ بتا دیا کہ دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں، یہ بتا دیا کہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں گویا اس کے اندر مضمر ہیں جو ہر شخص کو اس کے حالات کے لحاظ سے سمجھ لینی چاہیے، قومیں ہوں یا افراد، جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں یا معلق ہوں گے یا مبرم ہوں گے۔ مبرم کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی قید و شرط کے ہیں، لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ ہر شخص پر موت وارد ہونی ہے، تو یہ تو طے ہے، لکھ دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مبرم قضا ہے جو سارے انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، بلکہ خود ہماری اس زمین کے لیے، اس کائنات کے لیے بھی لکھ دی گئی۔ اس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، انسانوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر متنفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی رستگاری نہیں ہے، لیکن موت کب آنی ہے، اس سے پہلے انسان نے خود اپنی موت کے لیے کیا اسباب فراہم کرنے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مبرم ہو، یہ بہت سی صورتوں میں معلق ہوتا ہے، واقعات کے لحاظ سے معلق کر دیا جاتا ہے، حالات کے لحاظ سے معلق کر دیا جاتا ہے۔ خود انسان نے جو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اقدامات کرنے ہیں، اس کے لحاظ سے معلق کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ چیزیں اگر ہوں گی تو صحت بہتر رہے گی، اس میں اختلال نہیں آئے گا، ہمارے لحاظ سے گویا عمر بڑھ جائے گی۔ اسی وجہ سے قوموں نے جب حالات بہتر کیے ہیں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی عمر بڑھ گئی۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ اصل میں معلق فیصلے ہیں، یعنی فیصلے کو کچھ حدود اور کچھ شرائط سے متعلق کر دیا گیا ہے، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معلق تقدیر ہے، یعنی فیصلہ تو ہے لیکن فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود شرائط مقرر کیے ہیں۔ دعا کے بھی قبول ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے، بندے نے نہیں مانگا، وہ اپنی راتوں اور اپنے دنوں میں طالب نہیں ہوا، اس نے اپنے پروردگار کے حضور میں ہاتھ نہیں پھیلائے، نہیں دیا گیا، پھیلا دیے ہیں، دے دیا جائے گا۔ بندے نے کوئی نیکی کی ہے اور فیصلہ یہی تھا کہ یہ اگر نیکی کا راستہ اختیار کرے گا یا توبہ و استغفار کرے گا تو اللہ اس کو یہ انعام دنیا میں دے دے گا۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ہم جو نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں یا جو زحمتیں وارد ہوتی ہیں وہ طے شدہ ہوتی ہیں کہ بس آ جانی ہے، نہیں، اس کے ساتھ کچھ حدود شرائط متعلق ہوتے ہیں۔ بندے کا یہ رویہ ہوگا تو ہمارا معاملہ یہ ہوگا، یہ ہوگا تو ہم اس کو تبدیل کر دیں گے۔ قوموں کے بارے میں بھی اصول کے طور پر بتایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی قوموں سے ہم کچھ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ کریں گی، وہ اگر اپنے اس معاملے میں تبدیلی نہیں کرتی تو ہم بھی تبدیلی نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں معلق فیصلوں کی مثالیں ہیں اور یہ بہت سے معاملات میں ہوتی ہیں۔ اسی سے در حقیقت تدبیر کیوں کرنی چاہیے، علاج کیوں کرنا چاہیے، سعی و جہد کیوں کرنی چاہیے، دعا کیوں کرنی چاہیے، اس لیے کہ معلق فیصلے کہیں ہماری دعا سے متعلق کر کے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھے ہوتے ہیں، کہیں ہماری سعی سے، کہیں ہماری تدبیر سے، تو وہ سب چیزیں کرنی ضروری ہیں۔ اس کو بیان کیا ہے، لکل اجرن کتاب، یہ تو طے ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک نوشتہ ہے، ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے، ہم نے طے کر رکھا ہے کہ فلاں معاملہ فلاں وقت ہوگا، لیکن اس میں مبرم فیصلے بھی ہوتے ہیں اور معلق بھی۔ چنانچہ فرمایا کہ یمح اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو باقی رکھنے کے لیے وہی قانون جس کو میں نے عرض کیا، اور مٹانے کے لیے وہی چیزیں کہ وہ پہلے ہی سے معلق فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہوگا تو اس کے بعد یہ چیز ہو جائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. قوموں کی طرف جب رسول بھیجے جاتے ہیں تو اس میں بھی مختلف امکانات رکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اس ارادے و اختیار کو اللہ تعالیٰ نے سلب نہیں کیا. قوموں کے معاملے میں بھی یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس قوم کی طرف رسول آیا ہے، رسول کے آنے کے بعد اللہ کی طے شدہ قضا ہے کہ اس کا فیصلہ صادر ہونا ہے. فیصلہ کب صادر ہونا ہے، کس طرح صادر ہونا ہے، کس صورت میں صادر ہونا ہے، فرض کیجئے کہ اس میں 10 امکانات ہیں تو 10 کے 10 ہوں گے اور ان کے لحاظ سے یہ سب ہو جائے گا. آگے اس کی بہت اچھی مثال بھی دے دی. تو کہا ہے کہ اس طرح اللہ جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. لیکن یہ باقی رکھنا اور مٹانا یہ کسی اور کا کام نہیں ہوتا، اندہو ام الکتاب، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر بند ہے، اس کے دروازے ہیں، وہ دروازے کھل بھی سکتے ہیں لیکن چابی میرے پاس. تو فرمایا وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اس کتاب کی یا اس نوشتے کی اصل کس کے پاس ہے؟ فرمایا وہ میرے پاس، وہ میں ہی اپنے پاس رکھتا ہوں. وہ نہ کسی فرشتے کے پاس ہے، نہ کسی پیغمبر کے پاس ہے، نہ کسی دوسرے انسان کے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے اور میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا. اور جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ ٹالا نہیں جائے گا. اس کو بیان کرنے کے بعد اب جو اصل سوال تھا، اصل سوال کیا تھا کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے ہو تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے جملے کو نہیں سنتا، اگر تم صحیح رویہ اختیار نہیں کرو گے یا کرو گے تو یہ دوسری بات کے اوپر زج کرنا شروع کر دیتے تھے کہ پھر لے آؤ عذاب. کہاں رہ گیا وہ عذاب، کہاں لنگر انداز ہو رہا ہے، وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، بار بار کیا اس کی وعید سناتے ہو؟ تو فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی ہم نے دو امکانات رکھے ہوئے. اب دیکھ لیجئے کہ وہی معلق فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اس کی مثال دیجیے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یعنی یہ تو طے ہے کہ فیصلہ ہونا ہے، جب رسول آ جاتا ہے تو قوموں کا فیصلہ ہوتا ہے دنیا میں، لیکن یہ کب ہونا ہے؟ تو دیکھیں دو امکانات بیان کیے کہ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں، جو عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، اس میں دو امکانات ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ایک امکان یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھائیں، یعنی اس کی ابتدا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو جائے، حجت پوری ہو جائے اور رسول کی زندگی ہی میں عذاب کی ابتدا ہو جائے. تو فرمایا کہ ایک صورت یہ ہے. دوسری کیا ہے؟ او نتوفینک، ہم اٹھا لیں گے تمہیں، یعنی تمہیں وفات دے دیں گے، تو پھر اس کے بعد نمٹ لیں گے. تو فرمایا کہ اب اس میں دونوں پہلو ہیں، وقت تو طے ہے کہ ہونا ہے، لیکن ہونے میں دونوں امکانات ہیں. اب تمہارے رویے کو دیکھا جائے گا اور آگے پیدا ہونے والے حالات کو دیکھا جائے گا. اگر ہمارے پیغمبر کے لیے اس دنیا میں کوئی ہجرت کی جگہ ہی پیدا نہیں ہوتی تو وفات ہو جائے گی، کیونکہ اس کو نکالے بغیر تو عذاب نہیں آ سکتا، اس کے ہوتے ہوئے تو خدا کی خدائی میں طاقتیں تو بہت سی ہیں، لیکن وہ یہاں ٹوٹ نہیں سکتی. اس کو دوسری جگہ اس طرح بیان کیا کہ یہ عذاب کیسے لے آئیں جو یہ شب و روز مانگتے ہیں، انت فیہم، ابھی تو تم ان کے اندر موجود ہو. اور فرمایا کہ عذاب کیسے لے آئیں، وہم یستغفرون، ان کے اندر لوگ موجود ہیں جو ابھی استغفار کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں یہ مختلف احوال ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. استغفار کرنے والے باہر نکل گئے ہیں، پیغمبر باہر چلا گیا ہے، تو یہاں یہ بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو کوئی ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں ہم اس کو نکال لے جائیں اور تمہاری بستی کو برباد کر دیں. اور اگر یہ صورت نہیں پیدا ہوتی، یعنی ہجرت کے مواقع، یہ تو انسانوں کے لحاظ سے پیدا ہونے ہیں، کس کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے؟ ذرا اس دور کا تصور کیجئے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یہاں سے تو اب جانا ہی ہے، تو جانے کی یہ دونوں صورتیں قرآن میں اس جگہ ہی نہیں صرف اور جگہوں پر بھی بیان ہوئی ہیں، کہ جانے کی دو صورتیں ہوں گی، یا ہجرت کی کسی جگہ پر جاؤ گے یا ہمارے پاس آؤ گے، دو صورتیں ہونی ہیں، اور جب تک ان میں سے کوئی صورت نہیں ہو جاتی عذاب نہیں آ سکتا. یعنی تمہارے یہاں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا، اس بستی کے اندر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ گرفت نہیں کرے گا، پہلے نکلنا ہوگا. نکلنے کی ایک صورت ہجرت ہے. ہجرت کی جگہ ملنی ہے وہ انسانوں نے فراہم کرنی ہے، وہ پھر ان کا آزادانہ فیصلہ ہے. تو رسول اللہ سے کہا گیا آخری دو تین سالوں میں کہ حج کے موقع پر آپ مختلف قبائل کے سامنے جا کر یہ بات رکھ دیں کہ کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ میں تمہاری بستی میں آ جاؤں. تو پھر منا میں جہاں خیمے لگا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رسول اللہ 3 سال تک قبائل کے مختلف لوگوں سے ملتے رہے اور یہ کہا کہ کیا تم مجھے ہجرت کی کوئی جگہ فراہم کر سکتے ہو. لوگوں نے انکار کر دیا. آخر میں یثرب کے لوگوں نے منا ہی کی ایک گھاٹی میں نہ صرف یہ کہ بیعت کی دعوت کو قبول کیا بلکہ ہجرت کی جگہ بھی فراہم کر دی. تو اب کیا ہے، اب رسول اللہ مدینہ میں ہوں گے اور آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نوشتہ روب عمل ہو جائے گا. تو یہ کیا پہلی صورت ہوئی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، یعنی عذاب کی ابتدا تمہارے سامنے ہو جائے گی. دوسری صورت، اگر یثرب کے لوگ بھی آمادہ نہ ہوتے، یعنی وہ بھی نہ مانتے، کوئی بھی ہجرت کی جگہ میسر نہ آتی، تو فرمایا پھر وفات دیتے، اٹھا لیتے پیغمبر کو. تو اب دیکھیے کہ یہاں دونوں صورتیں بیان کر کے یہ کہا کہ ہمارے فیصلوں میں کیا کیا پہلو ہوتے ہیں جو سامنے رکھ کے ہم انسانوں سے معاملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان اینٹ پتھر نہیں ہیں، ان کا آگے سے رد عمل کیا ہوگا، کیا کریں گے وہ. تو اس میں 3, 4, 5 امکانات بعض اوقات ہوتے ہیں. تو یہاں یہ دو تو بالکل سامنے رکھے ہوئے ہیں ہم نے کہ اگر ہجرت کی جگہ میسر آئی تو پیغمبر دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، نہ میسر آئی تو دنیا دیکھے گی، پیغمبر کو ہم اٹھا لیں گے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. یعنی یہ اندازہ ہو گیا کہ نہ باہر نکلنے کی کوئی جگہ ہے، نہ ہجرت کا کوئی مقام ہے، نہ قوم پناہ دینے کے لیے تیار ہے، اور رومیوں کی جہاں حکومت ہے وہاں پر بھی ان سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ اس کو سلیپ دے دو. تو اس صورتحال میں پھر کیا ہوگا، فرمایا پھر ہم نے وفات دے دی. تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلوں کے نفاذ کا طریقہ جب وہ انسانوں سے متعلق ہو. اینٹ پتھر کے بارے میں تو جو فیصلہ آپ چاہے کر دیں، لیکن انسانوں کے بارے میں ان تمام احتمالات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں کہ یہ ہوگا تو اس طرح سے یہ فیصلہ صادر ہو جائے گا، اور یہ دوسری صورت ہوگی تو اس طریقے سے صادر ہو جائے گا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھائیں یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں. فرمایا دونوں امکانات ہیں، ان میں سے یہ ہو یا وہ ہو، اس سے قطع نظر ذمہ داری کیا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، قانون یہ ہے کہ یہ بات کے کس کو پکڑنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے. پیغمبر کا کام کیا، بلاغ پہنچا دینا، اس کی ذمہ داری یہ ہے. تم اس سے مطالبہ کر رہے ہو کہ عذاب لے آئے، یہ اس کا کام نہیں ہے. اچھا کس کا ہے، فرمایا وہ علین الحساب، یعنی یہ کہ حساب لینا ہے یہ ہمارا کام. تو یہ بتا دیا کہ پیغمبر اپنی ذمہ داری انجام دے گا، اسے اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ گرفت کب ہوگی، پکڑا کب جائے گا، یہ اس سے اصرار نہ کرو. حساب لینا ہمارا کام ہے، بلاغ یا پہنچانا اس کا کام ہے. تو بتا دیا کہ دونوں صورتوں میں خواہ پیغمبر ہجرت کر کے نکل جائیں یا ان کو وفات دی جائے، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہوگا، فیصلہ ہم کریں گے، اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنا ہی ہمیں ہے. اور پیغمبر کا کام کیا ہے، جب تک ہم اس کو یہاں رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی بات پہنچاتا رہے گا. تو واضح طور پر بتا دیا کہ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھائیں یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں. بہر کیف تمہاری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے اور ان کا حساب لینا ہمارا کام. یہ بات واضح کرنے کے بعد اب انہیں توجہ دلائی. پیچھے بھی کہا تھا کہ یہ تو صحیح ہے کہ ابھی جس عذاب کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے اس کے کوئی آثار تمہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر تم دیکھو تو اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں، ان سے سبق لے لو کیونکہ یہ وقت ہے تمہارے سنبھل جانے کا۔ اسی کی طرف سورہ کے اب آخر میں توجہ دلائی، اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یعنی یہ ام القریٰ مکہ ہے، اس کے باہر گرد و پیش کے علاقوں میں کفر ہی کفر یا شرک ہی شرک پھیلا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت اس کو کم کرتی ہوئی ان کی بستیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس سے اس منظر کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لا سکتے ہیں کہ مکے میں تو قریش کے سردار مزاحمت کر رہے تھے اور یہ ساری گفتگو ان سے ہو رہی تھی، لیکن مکے کے گرد و پیش کی بستیوں میں دعوت پھیلتی جا رہی تھی، یعنی لوگوں کے دلوں میں ایمان اتر رہا تھا، وہ آ کے ایمان لا بھی رہے تھے، اللہ کے پیغمبر کی بیعت بھی کر رہے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس پہ رسول اللہ نے پھر منا میں جا کے مختلف قبیلوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، اور اسی طرح کا ایک نتیجہ یثرب کی طرف سے نکلا بھی بعد میں۔ تو یہ عمل اس وقت نظر آ رہا تھا، ہو رہا تھا، اس کو بیان کیا ہے کہ کیا نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ ان فتوحات کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کی دعوت کو مکے کے اطراف میں حاصل ہو رہی تھی، یعنی یہ جنگی فتوحات نہیں تھیں، دعوت کی فتوحات تھی، دعوت دلوں کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ خدا نے اسے اپنے اقدام سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی یہ ہماری توفیق ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر اللہ کے قانون کے مطابق صحیح رویہ اپنایا ہے تو ہم نے انہیں ایمان لانے، ایمان کا اظہار کرنے کی توفیق دی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی ہی دیکھنا چاہتے ہو، کیونکہ نشانی کے مطالبے پر گفتگو ہو رہی ہے، عذاب کی نشانی دکھاؤ، مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نشانی کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہماری دعوت، یعنی اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے جو دعوت پیش کی جا رہی ہے، ہماری دعوت کے اثرات گرد و پیش کے قبائل میں پھیلتے جا رہے ہیں، ان کا یعنی قریش کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ ان کا یہ شہر بھی ایک دن اس دعوت کی یلغار سے مفتو ہو جائے گا۔ یہی ہوا، گرد و پیش کی بستیوں میں دعوت پھیلتی چلی گئی، قریش محصور ہوتے چلے گئے، خود یثرب میں پھر اس کو استحکام حاصل ہوا، اور پھر یثربی کے لوگ ہیں کہ جو مکہ فتح کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آئے، اور چند برسوں کے اندر اندر وہ نتیجہ نکل آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ تو یہاں ابھی سورہ رات کے زمانہ نزول میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ اولم یرو ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے، یعنی فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے اور فیصلہ اس نے کر دیا ہوا ہے۔ جس فیصلے کو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ وہ نافذ ہو جائے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے پہلے بہت کچھ چیزیں ہیں جو طے ہونی ہیں، نمودار ہونی ہیں، ان میں کچھ امکانات ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا صورت پیدا ہوتی ہے، کوئی ہجرت کی جگہ میسر آتی ہے، پیغمبر کے لیے کوئی راستہ کھلتا ہے، انسانوں کی کسی بستی کو ایمان کی توفیق ملتی ہے، یا تمہارے ساتھ بھی وہی کرنا پڑے گا کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا ہے، کہ اللہ کے پیغمبر کو ہم اٹھا لے جائیں گے اور پھر تمہارے ساتھ نمٹیں گے۔ تاہم یہ سن لو کہ فیصلہ اللہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ وہی جو بیان اوپر کیا گیا تھا کہ یمح اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ کچھ فیصلوں کو تبدیل اگر کرتا ہے اور کچھ کو باقی رکھتا ہے، تو عندہ ام الکتاب، ان فیصلوں کی اصل اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے، یعنی وہ چابی اسی کے پاس ہے، اسی سے دروازہ کھلے گا۔ اسی بات کو اب ایک مثال دے کے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، پھر واضح کیا کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ ہی، اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جلدی مچا رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ تمہارے حساب سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے، اللہ کے حساب سے جتنی مہلت دینی چاہیے وہ دی جا رہی ہے، وہ ہوا سری الحساب، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے، یعنی زیادہ دیر نہیں لگنی، یہی دو چار سال کی بات ہے، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو۔ اللہ کے ہاں جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رسول زمین پر آ جائے تو حساب میں دیر نہیں لگتی، یہ پھر معاملات قیامت پہ معلق نہیں رہتے، اسی دنیا میں چکا دیے جاتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ رسولوں کی بعثت کے بعد ان کے مخاطبین کے ساتھ کب کیا ہوگا، یعنی کب ہوگا کیا ہوگا، رسولوں کی بعثت کے بعد ان کے مخاطبین کے ساتھ کب کیا ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، یہ اسی فیصلے کا حوالہ ہے، اس کی حیثیت ایک قضائے مبرم کی ہوتی ہے، یعنی یہ کہ فیصلہ ہونا ہے، اس میں کوئی امکان نہیں ہوتا کہ تبدیلی ہو جائے، یہ تو طے ہوتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور جس طرح کے اوپر فرمایا ہے، رسول کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعد یہ فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ سنا دیا جاتا ہے۔ میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگویں کی ہیں اتمام حجت کے قانون کو واضح کرتے ہوئے، اور اس میں اس پورے قانون کو قرآن مجید نے جن جن پہلوؤں سے واضح کیا ہے، ان سب پہلوؤں کی تفصیلات خود قرآن سے سامنے رکھتی ہیں۔ اس میں بتایا ہے کہ اصل قانون کہاں بیان ہوا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کے مختلف مراحل کیا ہیں، اس کے حدود و شرائط کیا ہوتے ہیں، اس میں کب فیصلہ کس طرح سے آتا ہے، اور اس میں کیا امکانات رکھے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں زیر بحث آ گئی ہیں۔ یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو یہاں بھی بیان ہوا ہے، کہ یہ نہیں ہوتا کہ بس طے کر دیا گیا ہے کہ دو سال کے بعد یہ ہو جانا ہے، نہیں، سارے امکانات دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان امکانات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتا ہے، لیکن وہ بہرحال ہونا ہے اور اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہوتی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھی، یعنی تم بھی اس وقت تدبیریں کر رہے ہو، طرح طرح کے سوالات پیدا کر رہے ہو، تمہارا خیال ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے، تم سے پہلے جن قوموں کی طرف رسول آئے ہیں چالیں انہوں نے بھی بہت چلی تھیں، مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی بندوں کے ہاتھ میں نہیں دی گئی، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور فرمایا کہ یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبۃ الدار، ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے کیا کر لیا ہے، ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کائنات کا پروردگار جانتا ہے، اور یہ منکرین بھی ان قریب جان لیں گے، یعنی اللہ کو تو معلوم ہی ہے، یہ بھی ان قریب جان لیں گے، لمن نقبت دار، کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے، معلوم ہو جائے گا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اب کس کے لیے سرخروئی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہاں فیصلہ ہوگا اس کے بعد ان کا اگلا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، دنیا ہی میں عذاب کی ابتدا ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ایک خاص صورت میں جاری رہتا ہے، اور پھر قیامت میں فرمایا ہے کہ الا اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف انہیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں، یعنی یہی صورت ہے جو پیش آتی ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول ہوں گے تو سب مان ہی لیں گے، فرمایا یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، و من عندہ علم الکتاب، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان صالحین اہل کتاب کی گواہی کافی ہے جن کا ذکر پیچھے آیت 36 میں ہوا ہے۔ تو فرمایا بس وہ کافی ہے، بات مکمل ہو گئی، ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، تم اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر فیصلے کا انتظار کرو۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔